تجلی ہوگی. دوسری اہم ترین بات قرآن سے استفادہ سے وہ یہ کہ قرآن کریم نے اگرچہ کے الفاظ کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوا ہے لیکن قرآن کریم انسانوں کی لغت میں محدود نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دوں. جتنے بھی لفظ ہیں وہ کس طریقے سے بنتے یا وضع ہوتے ہیں کہ لوگوں نے کسی چیز کا تجربہ کیا, کسی چیز کو دیکھا, کسی چیز کا مشاہدہ کیا اور اس کے مطابق ایک لفظ کو وضع کر دیا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں لفظ رسک, تو رسک کے معنی کیا ہے کہ ہماری نظر میں رسک کیا چیز ہے کہ انسان کے پاس کتنا پیسہ ہے. ہم زیادہ تر لوگوں سے پوچھیے اللہ نے رسک وسیع کر دیا یعنی بہت دولت مند ہو گئے, اللہ نے رسک تنگ کر دیا یعنی ہم ہاتھ میں مال و متاع نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں, مال و دولت نہیں. لیکن کیا قرآن کریم رسک کو ان معنوں میں استعمال کرتا ہے؟ لفظ رسک, تو ہر وہ لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں, ہر وہ لفظ جس کے معنی ہم سمجھتے ہیں اپنے تجربے اور مشاہدے کی حدوں میں رہ کے سمجھتے ہیں. یہ بات بتائیں میں درست کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ میں اس کو مجھے بات پوری کرنے میں مطلب یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں, قبول کر رہے ہیں اس بات کو کہ جو الفاظ بھی قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہم اس کو بھی عام طور سے ویسے ہی سمجھ رہے ہیں. کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جیسے ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں کہ قل ہو اللہ احد, اس پر ہم نے تفصیلی بات کی تھی کہ ہوا ضمیر ہے جس کا مطلب عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ مجبور یا غائب کے بارے میں آپ ریفر کرتے ہیں ہوا کے طریقے سے. اردو میں ہم جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہو, یہ ایک نئی مشکل کھڑی کر دیتا ہے, اس لیے کہ وہ ہماری زبان میں ضمیر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اشارے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر آپ ہوا کے لفظی یا لغوی معنی کریں گے تو ہر صورت میں شرک لازم آئے گا, ہر صورت میں. یعنی یا آپ قرآن کو غائب رکھ سمجھیں, آپ کہیں وہ وہی جو, اگر اس سے یہ سینس نظر آتا ہے غائب والا, یا قابل اشارہ ہو, دونوں صورتوں میں شرک ہے. تو اب اس چیز کو کون سمجھائے گا کہ رزق صرف مال و دولت نہیں ہوتا, کھانا صرف وہ غذا نہیں ہوتی جو ہم کھاتے ہیں. خدا کے لیے جو اسماء بیان کیے گئے ہیں, یہ جو زمانے رہے ہیں, ان کے مطلب کیا ہیں؟ ایک اور چیز میں نے آپ کی خدمت میں رکھ کی, نزول, نزول قرآن. نزول آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے اوپر سے چیزوں کا نیچے آنا, جیسے بارش کا برسنا, لیکن پیغمبر پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی شکل الٹی ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اپنی جگہ بیٹھے رہے ہوں اور قرآن اوپر سے نیچے آ گیا ہو, بلکہ قرآن کی حقیقت اپنے مقام پر ہے اور پیغمبر نے بلند ہو کر اس کو حاصل کیا.
سبحان اللہ.
یہاں پر نزول ریورس اپنی نہیں ہے. یعنی قرآن کے اندر الفاظ وہی ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن اکثر مقامات پر ان مطالب کی طرف اشارہ ہے جو ماورائے مارتا ہے. یہ کون سمجھائے گا؟ اس کے لیے ہمارے پاس دو صورتیں ہیں کہ جن سے مفر ممکن نہیں ہے. پہلی صورت اس کی طرف رجوع کیجیے کہ جس پر قرآن نازل ہوا, یعنی جو قرآن کی حقیقت کو اپنے قلب پر رکھتا ہے, قرآن پڑھتا نہیں ہے. ہم کون ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. ہم حاملان قرآن میں سے نہیں ہیں. حاملان قرآن کون ہیں؟ کہ جن کے قلوب پر قرآن کی تجلی ہے, جن کے قلوب نے مضامین قرآن کو جذب کیا ہوا ہے, وہ ہیں حاملان قرآن. وہ آپ کو بتائیں گے. میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ ہوا کے معنی امام باقر علیہ السلام نے بیان کیے کہ ہوا ضمیر نہیں ہے, بلکہ ہوا اسم ہے, اور وہ اسم ہے جو ذات خدا سے متعلق ہے. اور کیونکہ ذات خدا مجہول ہے, مطلق ہے, اس لیے اس اسم کو بطور ضمیر بیان کیا گیا. یہ چیز امام بتائیں گے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, قرآن کہتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام پر نظر رکھے. یہ امام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ علم ہر قصو ناقص کے پاس بیٹھ کے حاصل نہ کیا کرو, بلکہ اس پر نظر رکھو کہ کس سے حاصل کر رہے ہو, کیونکہ علم و معرفت تمہارے روح کا کام, تمہارے وجود کا کام. تو حاملان قرآن کی طرف رجوع کرنا لازمی. حاملان قرآن کس لفظ کا خاص طور سے بات کیجیے گا؟ مفسر حاملان قرآن نہیں ہے. حاملان قرآن کون ہیں؟ کہ جن کے قلب پر قرآن کی تجلی ہے, ان سے ہٹ کر قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے. تیسرے مرحلے پر خود قرآن سے قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت, قرآن سے قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت کہ ایک آیت خدا نے بیان کی اور دوسری آیتوں میں اس کی وضاحت کو تشریح کر دی. یہ تین چیزیں قرآن سے استفادے کے لیے لازمی اور ضروری ہیں. پہلی منزل پر کہ انسان تقوا پاکیزگی قلب کو اپنا شعار بنائے, تو قرآن کی حقیقت کا نور اس کے وجود پر آئے گا. دوسرا یہ کہ جو حاملان قرآن ہیں ان کی طرف رجوع کرے, دقت کرے کہ وہ خود کیا بیان کرتے ہیں, کیسے سمجھاتے ہیں قرآن کو. اور تیسرے مرحلے پر کہ خود قرآن اپنے آپ کو کیسے سمجھاتا ہے, یعنی قرآن ہی خود اپنا شارح اور مفسر بھی ہے. قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر و تشریح بھی کرتی ہیں. یہ تین چیزیں ہمیں درکار ہیں قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے. تو اب یہاں پر ایک بہت عجیب بات سامنے آتی ہے کہ وہ شخص جو عربی زبان کا ماہر ہے, لغت کا ماہر ہے, لیکن قرآن کے الفاظ کے معنی وہ کرتا ہے کہ جو عام روزمرہ کے معنی ہیں. یہ تفسیر بتائے, یہ تفسیر بتائے, وہ اس کی طرف غور نہیں کرتا کہ خود قرآن اس چیز کو کیسے سمجھا رہا ہے, معصوم نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا. وہ نہیں, وہ صرف لغت کو دیکھ رہا ہے, اور اس لغت کو دیکھ کے وہ غلط نتیجے تک پہنچے گا. یہ تفسیر پہ رائے کی یہ ایک قسم بھی ہے کہ جس نے مسلمانوں کو بہت تعارف کیا, ان کو اگنور کیا, معصومین کو اگنور کیا, خود قرآن کو اگنور کیا, اور خالی لغت سے اور اس سے گرامر سے مطلب نکال کے بیٹھے. یہ تفسیر پہ رائے. تفسیر پہ رائے کی دوسری قسم کیا ہے؟ کہ انسان پہلے سے ایک رائے رکھتا ہو اور اس رائے کو آیت پر چڑھا دے. یہ تفسیر دیتا ہے. تو یہ ورنہ قرآن کریم میں غور کرنا, فکر کرنا, تلاوت کرنا, سوچنا انتہائی احسن ہونا. تو اگر کوئی اس خوف سے, تفسیر دے رائے یا خوف سے قرآن سے دور ہے, تو اس خوف کو دور کیجیے اور قرآن سے قریب ہوئی.
جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آسان ہے لگتا ہے.
نہیں, میں نے آسان نہیں کہا.
دیکھیے
میں جو باتیں
کہہ رہا ہوں,
بات ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کسی بچے سے, میرا بچے سے مراد آپ نہیں لگے, کہ کسی بچے سے اگر آپ یہ بات کہیں کہ بیٹا ڈاکٹر بننا ہے تمہیں, تو یہ بات کہنے والے کو بھی پتا ہے, سننے والے کو اتنی نہیں سمجھ میں آتی, لیکن کہنے والے کو اچھی طرح بتائیں گے آسان نہیں ہے. لیکن اس سے یہ بھی پتا ہے کہ اگر درجہ ب درجہ ایک صحیح ڈائریکشن میں محنت کی جائے تو 100% اچیو ہو جائے. تو میں کس نقطۂ نظر کے تحت بات کر رہا ہوں, نہیں آسان ہے, لیکن مجھے یہ بات بالکل اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اچیو ہو جائے.
میرے ذہن میں ایک سوال ہے, بات یہ کہ اللہ قادر ہے سب چیزیں, اللہ ذہنوں کو جانتا ہے. جس دور میں قرآن آیا وہ دور انتہائی مطلب وہ ضرورت تھی کہ ایک پیغام آئے اور لوگوں کی اصلاح ہو, تو اتنے صحیح الفاظ کیوں, اتنے ایک عام عام لوگوں کے سمجھنے میں آپ جیسے فرما رہے ہیں نا کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں, اگر وہ ہو گئے تو شرک ہو گئے. اتنا شہر ایک
مہینے
میں زمانے کے لوگ
آپ اصل بات سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں, میں بات مشکل بھی نہیں کہہ رہا, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم, قرآن کریم بنیادی طور پر کیا ہے, حبل اللہ ہے. ٹھیک ہے, یہ حبل اللہ کیا کرتی ہے کہ انسان کو مادیت کے دائرے سے جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے وہاں سے اٹھاتی ہے اور اسے پتا تک پہنچاتی ہے. اچھا, اب جب آپ انسانوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں, انہیں ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ انسانوں میں محمد اور علی جیسے افراد ہو جا رہے ہیں کہ جن کو اگر بات سمجھانا ہو تو بصورت تجلی بتائی جا سکتی ہے, اگر ان لفظ میں غور کیجیے گا. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو خدا بات سمجھا رہا ہے لفظوں میں نہیں, لفظوں میں نہیں, تجلی کی صورت میں ہیں, پھر دو جاری ہیں. لیکن اب باقی جتنے ہیں اتنی کثیر خلقت ہے, ان تک اپنے پیغام کو پہنچانا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو ان الفاظ کا ہی سہارا لینا پڑے گا کہ جن الفاظ کو لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں. ٹھیک, لیکن آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے جو ایک چیز سامنے رکھی ہے لوگوں کے الفاظ کی شکل میں, جو کتاب ان کے ہاتھ میں دی ہے, کس لیے دی ہے آپ بتائیے, اس کا پرپز کیا ہے کتاب دینے کا؟ تاکہ نہیں, تاکہ لوگ مادیت کی سطح سے بلند ہو کر روحانیت اور ملکوتیت تک آ سکیں, اس لیے دیا آپ نے کتاب. ٹھیک ہے, تو اب لفظ وہی ہیں, چینل وہی ہیں کہ جو لوگوں کے پاس ہے, کیونکہ اگر آپ کوئی اور چینل اختیار کریں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہڈن میسج یہ بھی ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے میرا مطلب اس کے علاوہ بھی کچھ اور, اس کے پیچھے بھی کچھ اور. یہ پیغام ہم سمجھ سکتے ہیں نا قرآن پڑھ کے, یعنی یہ پیغام سمجھ میں آتا ہے. اور اس کا میں اپنی ذاتی حد تک تو یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہے کہ جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا اپنے بالکل بچپن میں ہی, تو بالکل واضح طور سے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ الفاظ مجھے کہیں اور لے جا رہے ہیں, کہ جہاں پر توحید کے مطالب آ جاتے ہیں, جہاں پر آخرت کی باتیں آ جاتی ہیں, جہاں پر انبیاء کے واقعات میں گہرائیاں آ جاتی ہیں, تو خود آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو ہلکے 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 پل کر رہا ہے کہ جس جگہ پر ہم پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے نکال کر کسی اور معیار پہ لے جا رہا ہے. یہ اسلوب قرآن میں معصوم ہے. یہ تو یعنی خود آپ اس بات پر قرآن پڑھنے میں غور کریں گے, جیسے میں نے انا انزلنا کی بات کی, نزول کی بات کی, کہ قرآن کیا کہہ رہے تھے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, کوئی چیز ایسی نہیں ہے, کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کے خزائن ہیں. تب انسان غور کرے گا نہیں خزانہ کیا چیز ہے, کہ خزانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ڈھیر لگا دیں, یہ خزائن کیا چیز ہوتی ہے. پھر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وما ننزلہ, اور اس خزانوں میں سے ہم نازل بھی کرتے رہتے ہیں, الا بقدر معلوم, مگر ایک معلوم مقدار نازل بھی کرتے ہیں. کیا چیز ہے, مطلب آپ کی سوچ کو جھجھوڑا ہے ان آیتوں میں, ان لفظوں میں, کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ خزانے کے آسمان کے اندر کوئی بہت بڑے گودام بنے ہیں. اب خزانوں میں کیا چیز ہے, آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو فضیلت انسانی مختلف صفات ہیں, خدا کہہ رہا ہے کوئی شے ایسی نہیں ہے, تو وہ شے صرف کھانے پینے کی تو نہیں, اور بھی چیزیں ہیں, تو اس کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں. اب مثال کے طور پر صفت صحابت کا خزانہ کیسا ہوتا ہے, آپ اسی لائن پہ سوچنا شروع کریں گے کہ آیت آپ کا ہاتھ پکڑ کے بہت آسانی سے انسان کی سوچ کو مادیت کی زنجیروں سے باہر نکال دیں. یہ ہے اسلوب
پڑھا,
یہ صحیح اعتبار سے کہ جب ہم یہاں پر ہمارا ذہن پھنسے گا, الجھے گا, تو اب میں کس کے پاس جاؤں گا؟ اب میں معصوم کے پاس جاؤں گا؟ یا اس وقت ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ علماء ہاتھ ہیں پریکٹیکلی، میں ان کے پاس جاؤں گا، ان سے پوچھوں گا، اس میں دیکھوں گا کہ معصوم نے اس بارے میں کیا فرمایا، خود قرآن سے انہوں نے کیا استعمال کیا. یہی تو خود وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ قول معصوم اور قرآن سے کیا سمجھا رہے ہیں. تو میں اس سے پورا بھی پڑھ لوں گا. اور ایک بات اور جو میں آپ کی خدمت میں اس کروں، اگر چلے ہم جیسے لوگوں کے لیے، مبتدیوں کے لیے ایک اعتبار سے نان پریکٹیکل بات ہے لیکن 100% حقیقی ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی شخص خدا کی طرف بڑھتا ہے تو خدا کا دست قدرت اس کو پکڑ کر آگے رستوں پہ لے چلتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں. اس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں کلیم کے طور پہ بیان کر سکتا ہوں کہ آپ جب چاہیں تجربہ کریں، اس کو آپ جب چاہیں تجربہ کریں کہ آپ نیک نیتی سے ایک قدم آگے بڑھائیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کے لیے دروازے کیسے کھلتے ہیں، آپ کے مسائل کیسے ختم ہوتے ہیں. تو یہ اسلوب ہے قرآن، اسلوب معصوم ہے. اور اس میں ایک جو مجھے بات یاد آتی ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پیغمبر اکرم سے کسی نے پوچھا یا کہا کہ ہم آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن جب ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لو. اس نے پوچھا یعنی کیا مطلب؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یعنی اس کو لکھ لیا کرو. جہاں پر ہم لفظ خط استعمال کرتے ہیں، خط، خط کا مطلب ہوتا ہے رائٹنگ ود سم پین، پین پینسل جو بھی، رائٹنگ ود اے میڈیم. خود جب آپ گفتگو اپنے اصحاب سے ایک دفعہ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں علم کو پید کر لو، علم کو پید کر لو. انہوں نے پوچھا علم کو کیسے پید کیا جا سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کتابتہ، اس کی کتابت کے ذریعے سے. اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ خط، اگر اس کا واضح لیجیے ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. پیغمبر اکرم جس شخص کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کے نزدیک محفوظ کرنے کا طریقہ پرماننٹ سوائے لکھنے کے کسی قلم سے اور کوئی نہیں، اس سے کہتے ہیں خط. لیکن کتابت یا کتاب کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ لکھی ہوئی چیز کے جو کمپائلڈ فارم میں موجود ہے، وہ لکھی ہوئی چیز جو کمپائلڈ فارم میں، جو جسے کہتے ہیں جو دو دفتروں کے درمیان. تو اس کتاب کی ڈیفینیشن میں آج آپ کی سی ڈی اور ڈی وی ڈی اور وہ سب بھی پوری کرتے ہیں. یعنی یہ لفظوں کی ایک حسن و خوبصورتی ہے، یہ حسن و خوبصورتی آپ کو کہاں مل رہی ہے؟ کلام معصوم میں مل رہی ہے. یعنی یہ چیز آپ کو کہاں مل رہی ہے؟ قرآن میں مل رہی ہے کہ سورج اور چاند اور جتنے بھی ہیں وہ کلن فی فلکین یسبحون، ان میں سے کوئی بھی اجرام فلکی اپنی جگہ پر ساکت نہیں ہے، چاہے وہ چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے زمین ہو، یہ سب کے سب اپنے مدار میں چکر لگا رہے
ہیں. بات کشن رہی جو میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی گلوسری بھی تھی، تو جو آپ نے فرمایا اس سے کچھ لگ رہا ہے کہ جیسے جو قرآن کا ڈکشن ہے اور جو جب تک وہ نہیں جائے گی تو ہم قرآن کے صحیح مطالب کر دیں گے. یہ بات
تین چیزیں ہم نے بیان کی اور تینوں کا اپنا اپنا ایک لیول ہے.
تینوں کا معیار ہے. یعنی سب سے پہلی چیز کہ انسان سارے علوم حاصل کر لے قرآن، یعنی عربی گرامر پہ بھی ماہر ہو جائے، سرف و نحو بھی جان لے، حدیث بھی پڑھ لے، خود قرآن کا متن بھی پڑھ لیں لیکن اگر خود دیانتدار نہ ہو یہ بیکار ہے. قرآن سے وہ کہیں نہیں پہنچتا, قرآن سے کہیں نہیں پہنچا. پہلی بار انہیں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خود متقی اور مومن ہو, خود قلب پاکیزہ رکھتا ہوں. اب اس کے دو فائدے ہوں گے, یعنی خود تقویٰ کے ایمان کے معیار پر فائز ہونا. اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کی حقیقت کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی درجے پر خود اس کے قلب پر بھی متجلی ہوگی, پہلا فائدہ. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ قرآن سمجھنا چاہے گا حلقوں سے قرآن کو تو زیادہ بہتر سمجھ میں آئیں گے. یہ دو فوائد اس کو حاصل ہوں. اب قرآن کے الفاظ کو کیسے سمجھیں, جیسے میں نے اپنی خدمت میں رکھی ہے کہ اکثر جگہوں پر جا کر ایمبیگیوٹی آ جاتی ہے کہ یہاں پر جواب ملے گا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہوا, کیا مطلب ہے اس بات, کیسے ترجمہ کریں, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہوا. یا پھر ایک بہت مشکل چیز آتی ہے الستو بربکم, کیا ترجمہ کریں اس میں, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اب اس کو کیسے سمجھائیں بارو کہ جب بنی آدم کی پشت سے تمہارے تیرے رب نے ان کی ذریتوں کو اخذ کیا, انہیں ان کے نفوس پر گواہ بنایا, تو آگے گاڑی بالکل رک جاتی ہے کیونکہ بیچ میں نہ قیل ہے نہ قال ہے نہ سوال ہے نہ جواب ہے, کچھ بھی نہیں ہے. الگ سب رب رکھوں یعنی میں تمہارا رب نہیں. اب یہ اتنا اچانک ایک گیپ آیا کیا مطلب ہے اس کا, یہ الگ سب رب رکھوں کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں جو لغت سے آپ نہیں سمجھ سکتے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ جتنے ماہر ہو صرف و نحو اور گرامر کی ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. ان مطالب کو کون واضح کرے گا, دو سورسز, خود قرآن واضح کرے گا یا وہ واضح کرے گا کہ جو قرآن کی حقیقت سے باخبر ہے. یہ ہے استفادہ از قرآن کا طریقہ.
اس کے ساتھ جو ہمارے اہل سنت بھائی وہ تو پھر محروم ہے اس جو
جی, تو یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ اس میں دیکھیں تفاصیل میں تو مسائل آتے ہیں بہت ساری جگہوں پر. اور اس میں ایک چیز تو بہت واضح وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر خود اہل بیت کے فضائل ہیں انہیں میں پڑھ کے حیران رہ گیا, حالانکہ اشرف علی تھانوی صاحب اچھے بڑے آ گئے ہیں, بہت بات باتیں ان کی بہت اچھی ہیں. وہ فضائل نام ہو ذکر عظیم کی تفسیر و تشریح کیا کرتے ہیں کہ یہ جو سنت ابراہیمی میں ہر سال سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور جو قربان کیے جاتے ہیں یہ مطلب ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جناب اسماعیل دنیا کے جتنے گائے بکرے مویشی ہیں سب جمع کر لیں کیا اسماعیل کا دنیا مقابلے میں آ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو مطالب ہیں یہ صرف ان دو رستوں سے حل ہو سکتے ہیں, یا خود قرآن سے سمجھ میں آئیں گے, قرآن کی آیتوں سے تشریح سمجھ میں آئیں گی. کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ آیت جو سورہ نحل کی آیت 71 پہ جس کو ہم نے بات کی, یا تو خود اس کی تشریح خود آیت 75 اور 76 میں ہوگی آگے ہوگی. یا تو خود قرآن سمجھائے گا یا وہ سمجھائے گا جو قرآن کی حقیقت سے بات ہوگا. اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قلب پاکیزہ ہو, ورنہ وہ سمجھائے گا بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی ان کے سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ گفتگو ہماری کافی طولانی ہو گئی, اب سلسلے کو آج یہیں پر روکتے ہیں. اگر کوئی سوالات آپ زمین میں کرنا چاہیں اگلی دفعہ میں اس کو مکمل کروں گا. 1508
اس میں جو ابھی آپ فرما رہے ہیں آپ نے مشکلات قرآن کو سمجھنے مشکلات کا سلسلہ کیا اور یہ بتایا کہ عام جو لغت ہے اس سے بھی اور جتنے بھی عربی کے علوم ہیں زبان کے علوم آپ جان بھی لیں تو آپ متعلق نہیں وہ کر سکتے. لیکن قرآن کا ایک حصہ وہ بھی تو ہے کہ بہت آسان بھی ہے اور بہت ایک عام آدمی پڑھتا ہے تو اس پہ بھی وہ ہو جاتا ہے. تو اس سے جو آپ کی بات ہے اس سے کچھ لگتا ہے کہ جیسے جو جس اس سے جو لوگ نتیجہ اخذ کرتے ہیں عام طور سے ہمارے وہ یہ کہ قرآن بہت مشکل ہے ہمارے لیے.
نہیں میں نے اسی لیے پہلے یہ بھی کہا کہ یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ قرآن سارے کا سارا ایسا ہے. ایک لفظ ہے بہت آسان سا جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا فلینظر الانسان الی طعامہ. آسان کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر نظر رکھے آسان. لیکن اس کے اندر جو گہرا مطلب ہے وہ معصوم بتا رہا ہے. یعنی اس کے آسان یا آبویس ہونے کے ہم نبی نہیں کر رہے کہ کچھ جگہوں پر تو بالکل ہی. میں صرف ان مقامات کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ جہاں پر پہنچ کر انسان کی فکر بالکل بلاک ہو جاتی ہے اور اگر وہ زبردستی وہاں سے کچھ اخذ کرنے کی کوشش کرے گا تو بالکل غلط نتیجہ ہے. میں نے صرف ان مقامات کی نشاندہی کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل قرآن ایسا ہے لیکن باقی جو قرآن ایسا ہے اس میں بھی جو ظاہری لفظوں میں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اس کے بھی گہرے مطلب ہوتے ہیں.
باطن اس کو یہ باتیں کہنا ہے گہرے مطلب اس کو آپ کہہ رہے ہیں
باطن بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر کے اندر بھی یہ گہرا ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ سو اس کے لاتعداد باتیں ہیں اس کے لا تعداد باتیں بلکہ یہ روایت اگر مجھے صحیح یاد آ رہی ہے تو روایت یوں نہیں ہے کہ ظاہر کا باتیں ہیں بلکہ یوں ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باتیں ہیں. یعنی باتیں ظاہر کے پیرلل میں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سیریز میں نہیں ہے بلکہ پیرلل میں.
اس کے ساتھ یہ بھی نہیں کہ ایک ظاہر کے ساتھ ساتھ کئی باتیں ہو سکتی ہیں.
وہی میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ریفائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں نا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باطل ظاہر سے نکل رہا ہے یعنی ظاہر میں سے باطل آ رہا ہے. حدیث یہ نہیں کہہ رہی بلکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطل ہے اور باطل کے باطل ہیں. یعنی یہ دو الگ پہلے جو صرف ظاہر کا گیا وہ ظاہر کا ہی رہے گا. جس نے اپنا تعلق قرآن کے ظاہر سے جوڑا وہ ظاہر تک ہی رہے گا کیونکہ ظاہر کا واقع نہیں ہے ظاہر کے ساتھ واقع ہے.
ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو ہم ظاہری کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
جی پہلا مقدمہ یہ ہے صحیح یہ طریقہ صحیح جی پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ظاہری الفاظ کو بغیر کسی گنجلک پن ابہام کے درست سمجھ لیں پہلی اسٹیج یہ. اور جب اس اسٹیج کو اس مرحلے کو طے کر دیں گے تو جو برابر میں باطن والا دروازہ ہے وہ کھل جائے گا. یعنی یہ دو دروازے ساتھ ساتھ ہیں. ایک دروازے میں ہم داخل ہوں گے ظاہر قرآن اچھے طریقے سے سمجھ میں جائے گا پھر دوسرا دروازہ اس کے برابر ہے اور اس میں بہت زیادہ درجات اور
مجھے یہ ہے جیسے وضو کے اندر جو ہے ظاہر ہاتھ منہ دھونا اور دھونا جو ان کے بھائیوں کے پیر دھونے کا جو مسئلہ ہے تو ظاہر وہ لیتے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے اور یہ باتیں اس میں کیا ہے.
دیکھیے ظاہر ہی ہے لیکن اس میں کچھ جگہوں پر اختلاف ہے کچھ جگہوں پر اس کے معنی کو سمجھنا ہے.
تو یہ کہ ہاتھ دھو منہ دھو اور
عربی زبان کے اندر تھوڑی سی اور بھی چیزیں ہیں کہ وَمْسَحُوا رُءُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ہم اس کو اس اعتبار سے لے رہے ہیں کہ مسح کا حکم جو ہے وہ سر اور پیروں پر ہے ٹپنا پر ہے. وَمْسَحُوا وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو فَغْسِلُوا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. یہ پیر کا جو حکم ہے یعنی کہ وَمْسَحُوا رُءُوسَكُمْ مَسَح کا حکم صرف سر تک ہے اور جو پیروں کا ذکر آیا ہے آخر میں یہ فَغْسِلُوا سے متعلق ہے وَمْسَحُوا سے نہیں. یہ تفصیل میں فرق ہے.
صاف اس
طریقے سے نہیں ہوتا نا یعنی جس میں جب فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَغْسِلُوا بس غسل کرو دو
غسل
وجوہ کو، اپنے چہرے کو، اہلیہ کو، اپنے ہاتھوں کو، علم مرافع ہوگی، انہوں نے بھی دھو لیا، ہم نے بھی دھو لیا، ٹھیک ہے، چہرہ اور ہاتھ
دھو لیے.
اب اس کے بعد دوسرا لفظ آیا وم سفو، مسا کرو، پھیرو، کس کو؟ رو سکو، سروں
کو،
ارجل کو، پیر. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ارجل کم کا جو لفظ آئے گا پیر، یہ وم سہو کے ساتھ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارجل کم کا جو لفظ ہے یہ فوسلو کے ساتھ ہے، اس لیے آپ پیروں کا مسا کرتے ہیں، وہ کر دوتے ہیں.
یہ دو الگ الگ باتیں نہیں.
اب اس کو فیصلہ بند ہے
ہونے کے ساتھ،
اس کا فیصلہ اب ہمارے پاس، اور ظاہر ایک مسئلہ آیا، ٹھیک ہے ایک مسئلہ آیا، تو اب ہم جائیں گے کس کے پاس؟ امام کے پاس جائیں گے.
حکم جو ہے آج تو یہ ہے کہ دھونے کا بدلا تو اپنی جگہ آ گیا، دھونا تو ہر تو رہنا
نہیں. اس کا دیکھیے محترم، اس کا فیصلہ مجھ جیسے لوگ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر پوری ایک سروی نئی لوگوں کی ساری پیسے ہیں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن اسی طریقے سے آیا ولایت میں بھی مسائل ہیں کہ واو جو ہے وہ مسئلہ کر رہی ہے، بیچ میں جو واو آ رہی ہے، یوتون زکات وہم راکعون، یوتون زکات اور راکعون کے بیچ میں جو واو ہے یہ مسئلہ کر رہی ہے کہ وہ اس کو دوسرے طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، ہم اس کو دوسرے طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے جو ایک محفوظ رستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں میں رحمان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بھائی یہ جھگڑا ہے، سر کیا فیصلہ کریں. تو امام کی طرف رجوع کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس کا یہ مطلب آپ سمجھیے. اور ظاہر ہے کہ ہم ابھی تاریکی میں ہیں، اس سے انکار نہیں.
وہ تو پھر حدیث پہ آ جاتے ہیں تو قرآن پہ آ جاتے ہیں، امام سے رجوع کرتے ہیں.
اس میں جھگڑے بہت ہیں، بے انتہا جھگڑے ہیں. جھگڑوں پہ اگر پڑ گئے نا تو ساری زندگی صرف جنہیں جھگڑوں کو نمٹانے میں نہیں، صرف جھگڑوں کو سمجھنے میں ساری زندگی گزرے گی.
سمجھنے کی بات ہے.